أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایام ایک اعتبار سے منسوب ہیں، ایک قول کے مطابق منسوب ہیں. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرج. امام کی شہادت کے موقع پر ان کے فرزند امام وقت کے حضور ادائے احترام کے لیے اور عرض تسلیت کے لیے اور تمام خاندان عصمت و طہارت کے حضور عرض احترام اور عرض تسلیت کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلى محمد صلی علی محمد آل محمد. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی. جس سلسلے درس یا سلسلے مباحث میں اب اس وقت ہم ہیں، تھوڑا سا پراکندہ ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہو جائے، اور کوئی خاص ترتیب بھی شاید ہمارے ذہن میں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کوئی موضوع ذہن میں آ جائے جس کے اوپر تھوڑا بہت تیاری ہو گئی ہو تو اس کو یہاں پر عرض کر دیا جائے. جو اس وقت ہمارے سامنے موضوع اعلان ہوا ہوا ہے وہ امام کے نام سے منسوب ہوتے ہوئے مہدویت کا موضوع ہے. ایک بار پھر امام کے حضور درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیکچر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کئی لیکچر ہوں گے، اور ہم اس کو ایک سیریز کے طور پہ لے سکتے ہیں، دو تین لیکچرز ممکن ہیں. کوشش کریں گے کہ ماہ محرم سے پہلے کم از کم ایک اور ہو جائے تاکہ اس سلسلے کو ہم کسی جگہ تک پہنچا سکیں. معمولاً جب ہم اس عنوان کو سنتے ہیں تو اس میں معمولاً جو لوگوں کا بیان ہوتا ہے وہ علائم ظہور کی طرف ہوتا ہے کہ ظہور کی علامتیں کیا ہیں اور آج کے زمانے میں ان علامتوں کو کس طریقے سے منطبق کیا جاتا ہے. شاید اگلی دفعہ میں جب ہم حاضر ہوں تو شاید اس کے اوپر بھی بات کر لیں، لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں اس کے اوپر گفتگو کرنا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جس عنوان کو، جس فلسفے کو ہم مہدویت کہتے ہیں، یہ فلسفہ کیا فلسفہ ہے اور اس کو ہم کس عنوان سے دیکھیں. اب ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ایک امام ہے اور وہ پردہ غیبت کے اندر ہیں اور وہ امام تشریف لائیں گے، بہت سادہ سا ایک عنوان. تو ہم اس سے کہیں گے کہ اس سے تھوڑا سا ہمیں اور براڈ ہو کر بھی دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے اندر، اور وہ اس طریقے سے کہ امام قطعاً پردہ غیبت کے اندر ہیں، قطعاً تشریف لائیں گے. اللہ کے رسول نے اس کو اتنے اصرار کے ساتھ بیان کر دیا کہ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ حالات کیسے حالات ہوں گے جس کے اندر امام تشریف لائیں گے، وہ فلسفی کیا ہو سکتی ہے جس کے اندر امام تشریف لے کر آئیں گے. اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے، کہہ سکتے ہیں اجمال بہت زیادہ ہے، لوگوں کو اس کی تفصیلات میں شاید بہت زیادہ گہرائی نہ ہو اس کے اندر. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات بہت مشہور ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ معلوم نہیں ہوتی، مشہور ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک اجمالی تصور ہوتا ہے لیکن اس تفصیل تک پہنچنے میں بہت مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں. میں اس کی کئی دفعہ مثالیں عرض کرتا ہوں، جیسے ہم لوگ نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، اور میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قربتاً اللہ کی نیت تمام تر سادگی کے باوجود بہرحال اس میں ایک گہرائی ہے، اور وہ گہرائی معمولاً لوگوں کی نظروں سے مس ہوتی ہے. پوری پوری زندگی قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دے پاتے کہ وہ قربت کون سی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری نیت کی جا رہی ہے. مہدویت کا عنوان بھی لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں ایک شمالی تصور ہے کہ امام پردہ غیبت کے اندر ہیں، امام تشریف لائیں گے. کم اس بات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ وہ فلسفہ کیا ہے جس کے تحت امام پردہ غیبت کے اندر ہیں، اور وہ فلسفہ کون سا ہے جس کے تحت امام تشریف لائیں گے. تو ہم یہاں پر ایک خاکہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر مہدویت کا تصور ہمارے لیے واضح ہو سکے. اور مجھے اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک اچھی بلڈنگ ہوتی ہے تو ایک بلڈنگ کے اندر ہر پیس ایک بلڈنگ کے اوور آل پرپز کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ کی کوئی بلڈنگ بنائی اور اس کے بیچ میں سونے کا ایک ٹکڑا لگا دیا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے پوری بلڈنگ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنائی ہے تو اس کے ہر پیس کے اندر یہ ریفلیکٹ ہوگا کہ یہاں پر آپ نے پیسے بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنائی ہے لگژری کے لیے بنائی ہے تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے اندر کوئی لو کاسٹ کوئی پیس لگا دیں, چونکہ اگر پوری بلڈنگ لگژری کے لیے بنی ہے تو پھر ہر پیس اس کا لگژری کے اوپر ہوگا. مہدویت کل دین کے فلسفے میں ایک فلسفہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مہدویت کا فلسفہ کل دین کے فلسفے سے نکل کر ایک فلسفہ بن جائے. اس کل دین کے فلسفے کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں مہدویت کا فلسفہ کیا ہے. اب اس کی ایک مثال پہلے میں عرض کروں گا تھوڑا سا جرأت کرتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس فلسفے کی طرف درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تصور فرمائیے گا کہ ایک اور بہت مشہور بہت معروف اور شاید اجمالاً معلوم ہونے کے باوجود تفصیلاً تھوڑا سا مشکل میں مبتلا وہ تصور شفاعت ہے. ہم جب تصور شفاعت کہتے ہیں تو شفاعت کے تصور میں ہمیں قطعاً معلوم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہمارے خیال میں, کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے ان لوگوں کی جو اس شفاعت کے مستحق ہوں گے, اہل ہوں گے. اس شفاعت کے نتیجے میں بہت سارے گناہ ہوں گے جن کی سزاؤں سے ان کے کرنے والے بچ جائیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو فلسفہ شفاعت ہے, آیا یہ پورے دین کے کلی فلسفے سے نکل کر کوئی فلسفہ ہے یا اس کے اندر ایک فلسفہ ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں, نکل کے کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے اندر ہی کہیں ہوگا. اب اگر اس کے اندر ہوگا تو ہمیں دیکھنا ہوگا دین کا کلی فلسفہ کیا ہے, پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے شفاعت کا فلسفہ کیسے اس کے اندر آئے گا. تو میں مہدویت کے معاملے میں بھی یہ تصور کرتا ہوں کہ شاید ہم اس کو مس کر رہے ہیں کہ کل کیا ہے جس کا ایک جز یہ ہے. تو اب پہلے ذرا سا اس کل کے اوپر محنت کر لیتے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آج ہم اسی کے اوپر رہیں گے. ہم جب انسان کو دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے انسان کو ایک کمال پہ پہنچانے کی کوشش کی ہے, وہ کمال کیا ہے جس کے اوپر پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ اچھا, جیسے ہم یہ لفظ کہتے ہیں وہ کمال کیا ہے جس پر پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو ہمارے سامنے ایک مشکل آتی ہے. یہ کمال یہاں پہ ہونا ہے یا جہاں جہاں بھی جائیں گے وہ کمال ہمارے ساتھ رہے گا؟ مجھے جو لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ کے ذہن سے یہ پیس باہر چلا گیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اسائنمنٹ یہاں پر ہے, جب ہم برزخ میں جائیں گے گویا نظام مکمل ختم ہو گیا. نہیں, نظام ختم نہیں ہوتا ہے, نظام برزخ میں بھی رہے گا. جب ہم محشر میں آئیں گے تو نظام ختم ہو جائے گا. نہیں, نظام ختم نہیں ہوگا, نظام اپنی جگہ پہ رہے گا. پوری جس جو یوں لگتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں, زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا مطلب یعنی مردہ ہونے کے مقابلے میں. تو جیسے ہم یہاں پر زندہ ہیں, یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے. اچھا, قرآن کریم تو اس کو زندگی بھی تعبیر اجمالاً فرما رہا ہے, یعنی کہہ رہا ہے کہ مجازاً ہم اس کو کہہ دیں ان دار الآخرت لحی الحیوان. قرآن کریم فرماتا ہے جو آخرت کی زندگی ہے یہ اصلی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کو خدا متعال نے گویا مجازن کہا کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو بھی زندگی کہہ لو, لیکن اصل زندگی آخرت کی ہے. تو ہم جب کہتے ہیں زندگی کے مراحل, تو زندگی کا مطلب دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا کے بعد اور دنیا اور دنیا کے بعد زندگی کوئی بھی مرحلہ. تو ہم جب اس دنیا کے اندر ہیں, ہمارا ایک فلسفہ ہے, ہمارے وجود کا ایک سبب ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے کوئی کمال حاصل کرنا ہے. جب ہم برزخ میں جائیں گے تو کیا وہ کمال مٹ جائے گا یا وہ بڑھے گا؟ وہ بڑھنا چاہیے. پھر جب ہم محشر میں جائیں, پھر جب ہم انشاءاللہ پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں جائیں, تو وہ کمال ختم ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے, سب بڑھنا چاہیے, کمال مٹنا نہیں چاہیے. تو مثال کے طور پر ہم یہاں اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو ہمیں کمال ملتا ہے, تو جب ہم برزخ میں جائیں گے تو بندگی کی جگہ کیا نافرمانی آنے والی ہے؟ نہیں, ممکن ہے. کوئی کیا کیا ہے, وہاں پر بھی امتحان ہوگا, امتحان شاید نہ ہو, لیکن کیا نافرمانی فرما برداری کی جگہ آنے والی ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے یہاں تو ہمیں پابندی ہے, ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں, جب ہم جنت میں جائیں گے نا پھر جو مرضی آئے گی کریں گے, کیا مطلب؟ کیا نظام تبدیل ہونے والے ہیں؟ یعنی بندگی کی جگہ نافرمانی آنے والی ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہونے والا ہے. کیا انسان کا یہاں پہ کوئی چیز کمال تھا, وہاں پہ وہ زوال ہو جائے گا, اور جو یہاں پہ زوال تھا وہ وہاں پہ کمال ہو جائے گا؟ نہیں یہ نہیں ہونے والا ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ کچھ پابندیاں ہم پر ہیں جن کمالات کو حاصل کرنے میں کچھ پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں ختم ہونے والی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ اچھا، ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم مثلا تصور مہدویت سے شروع کرتے اور اس کو پہنچاتے اس سے اگلی دنیا کی زندگی، اگلے مرحلے میں مثلا جنت میں، لیکن ابھی ہم یہ الٹا کر رہے ہیں۔ ہم پہلے جنت سے شروع کرتے ہیں پھر لاتے ہیں تصور مہدویت کے اوپر۔ ہم اس کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے ابھی، اور اس سے پہلے ایک اور کام کر لیں گے، وہ یہ کہ قانون دیکھ لیں خدا تعالیٰ نے کمال کا قانون کیا دیا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کمال حاصل کرے اس کا قانون کیا دیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ سورہ سعد جو لوگ قرآن کریم کے پاروں کے اندر سرچ کرتے ہیں، پارہ نمبر 23 کے اندر ہے یہ سورہ سعد کے اندر آیت نمبر 26، خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد کا فرمایا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، اور اس امتحان کے بعد حضرت داؤد نے جب دیکھا کہ ان کا امتحان ہوا، وَظَنَّ داؤد انما فتناہ، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو احساس کیا کہ ان کا امتحان ہوا، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، تو انہوں نے اللہ کے حضور استغفار کیا، رکوع میں گر گئے اور اللہ سے توبہ کی، فغفرنا له ذلك، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، وان له عندنا لزلفا وحسن معاب، ان کا ہمارے نزدیک بہت بڑا مقام ہے اور ان کی بازگشت بہت اچھی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب یہ سب ہو گیا، اب خدا نے ایک ذمہ داری دی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اب ذرا تصور کریں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہوتے ہوئے ایک امتحان ہوا ہے، اور اس امتحان کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے احساس کیا کہ نہیں، یہ امتحان بہت سخت امتحان تھا، اور شاید مثلا مجھ سے شاید کوئی کوتاہی ہو گئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا، خدا تعالیٰ نے فرمایا میں نے استغفار قبول کیا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم نے داؤد کو یہ حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا جانشین بنا دیا۔ کتنے درجات کے بعد، کتنے مقامات کے بعد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اوپر، میں لفظ بہ لفظ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے داؤد ہم نے قرار دیا آپ کو جانشین زمین کے اوپر، زمین کے اندر۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے، وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ بھائی یہ جو نزاع ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کون تھا، اس کا کوئی حل ہے کیا؟ تو ہمارے جاننے والے سنا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن میں اس کا حل ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن میں حل کیا ہے؟ کہا قرآن میں حل یہ آئے کریمہ ہے، خدا تعالیٰ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تم زمین کے اوپر ہمارے خلیفہ ہو، فاحکم بین الناس بالعدل، تو اب لوگوں کے درمیان عدل پر حکومت کرو۔ تو کہا جس کے اندر عدل کی حکومت کرنے کی طاقت زیادہ ہوگی وہ خلیفہ بنے گا اللہ کا۔ تو یہ بتاؤ کہ کسی کے بھی زمانے میں جب مشکل پڑتی تھی تو عدل کا فیصلہ کون کیا کرتا تھا؟ اس کا مطلب ہے وہ خلیفہ بننے کا حال ہے جو عدل کا حکم کر سکے۔ اب آپ تصور فرمائیں یہ مقام کیا مقام ہے؟ یہ نبوت ہے کیا؟ نہیں، یہ نبوت کے بعد کی باتیں ہیں، یہ تصور مہدویت ہے۔ پوری زمین کے اوپر خلافت الہیہ کا قیام، یہ تصور مہدویت ہے۔ درود بھیجے گا اذان کے احترام، صلی اللہ علیہ محمد۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان آپ حق سے حکم کریں، ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ۔ یہاں پہ ایک قانون ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور تصور مہدویت میں اور امام کی نصرت کرنے والوں میں جو تیاری ہونی چاہیے اس میں ہمیں یہاں سے مدد ملے گی۔ ایک بار پھر اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ آپ زمین پر حکم کریں لوگوں کے درمیان حق پر، اس کے بعد فرمایا ولا تتبع الہوا، ہوا و حوث کی پیروی نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہوا و حوث کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی۔ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، اور جو لوگ اللہ کی راستے سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ بما نسوا يوم الحساب، چونکہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا ہے، انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ تین چار سٹیجز بن رہے ہیں، اور وہ سٹیجز جو ہیں وہ آیت کریمہ سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے استفادہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اب آیات نے جس طرح سے لنکس کریٹ کیے ہیں، آپ ان لنکس کو اسٹڈی کرتے چلے جائیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں لنک کہاں پہ بن رہا ہے، سب سے پہلے کیا چیز شروع ہو رہی ہے، وہ جو سب سے آخر میں آئی ہے، بما نسوا یوم الحساب، قیامت کے دن کو بھلا دیتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ جب یہ آخرت کو بھلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے راستے سے گمراہ جب ہوئے تھے تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا، انہوں نے ہوا و ہوس کی پیروی کی تھی، اور جب یہ ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ عدل کے اوپر، حق کے اوپر حکومت نہیں کرتے۔ اب میں سیکوینس کہاں سے شروع کروں، یوم حساب کو بھلانا، اس کے بعد ہوا و ہوس کی پیروی، اس کے بعد اللہ کے راستے گمراہی، اور اللہ کے راہ کی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خدا کے بندوں کے درمیان زمین کے اوپر حق اور عدل کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ صحیح، اب میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں تو کہاں سے شروع کروں، اور اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میں نصرت کروں گا یا نہیں کروں گا تو کہاں سے شروع کروں، یہ سیکوینس ہے، یہاں سے شروع کریں۔ آخرت کی یاد میرے اندر کتنی ہے، آخرت یاد کا مطلب کیا ہے، صرف مطلب ذہن کے اندر ہونا نہیں، ذہن کے اندر ہونا، یاد کا مطلب یہ کہ وہ میرا مین ریمائنڈر ہے میرے فیصلوں کے اندر، کہ جب میں کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو وہ ایکچولی جو مجھے فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ تم نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو آخرت کی یاد، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ہوگا ہوا و ہوس کی پیروی سے بچنا، اور اگر ہوا و ہوس کی پیروی سے بچا تو کیا ہوگا، اللہ کے راستے پر ہوں گا، اور اگر خدا نہ کرے ہوا و ہوس میں پھنسا تو کیا ہوگا، اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤں گا۔ اگر ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کروں گا، اللہ کے راستے پر رہوں گا، تو لوگوں کے درمیان عدل اور حق کا حکم کروں گا، اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے نبوت اور امامت کو رکھا ہے۔ سارا راستہ کلیئر ہوتا ہے یہاں سے۔ یہ آیت کریمہ مارکوں میں سے ایک مارکہ ہے، اس نے بہت اچھا قوانین کو ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان کر کے بیان کر دیا ہے۔ سورہ سات آیت نمبر 26، اس کو ضرور مطالعہ فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں فلسفہ مہدویت اور امام کی تشریف آوری کی تیاری میں ایک مین کلو ملتا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں جب تک لوگ تیار نہیں ہوں گے امام تشریف نہیں آئیں گے، تو وہ تیاری کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیاری کا نشانہ یہ ہوا، نشان یہ ہوا کہ جب تک لوگ ہوا و ہوس کی پیروی کر رہے ہیں یہ تیاری میں داخل نہیں ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تیار ہوا یا نہیں ہوا، تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ صبح سے شام تک میں زیادہ تر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی میں فیصلے کر رہا ہوتا ہوں یا خدا کے دیے ہوئے قانون کے تحت فیصلے کر رہا ہوں۔ یہ جاننا بہت آسان ہے، مثلاً میں صبح کو کس کے حکم کے مطابق کتنے بجے اٹھتا ہوں، تو اگر میں خدا کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اٹھتا ہوں، ایک خاص ٹائم ہوگا اس کے اٹھنے کا، اور اپنی ہوا و ہوس سے اٹھتا ہوں تو میرے اٹھنے کا ایک ٹائم ہوگا۔ اچھا، اگر میں مثال کے طور پر لوگوں سے بیہیو کرتا ہوں تو وہ کس کے قانون کے تحت کرتا ہوں، اپنی ہوا و ہوس پہ کرتا ہوں یا اللہ کے قانون کے تحت کرتا ہوں، میں رشتہ داروں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں وہ کس کے قانون کے تحت کرتا ہوں۔ بہت آسان ہو جائے گا یہ سمجھنا، اور یہ قانون سورہ سات کا بڑا امپورٹنٹ قانون ہے۔ بس اگر کوئی یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دیکھوں میں اپنے اندر کہ میں چل تو ہوا و ہوس پہ رہا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میں امام کی نصرت کروں، یہ فضول سی بات ہو جائے گی، پھر خدا کے قانون کے خلاف ہوگا۔ زمین کے اوپر حق اور عدل کی حکومت کرنے کے لیے ہوا و ہوس کی پیروی مناسب راستہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کام۔ تو یہ ایک قانون بنتا ہے عقیدہ مہدویت کے اندر، ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اگر زمین کو امام کی تشریف آوری کے لیے تیار ہونا ہے، تیاری ہے، یہاں سے کام شروع ہوگا۔ بس ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو پائے گا، یا بہت کم فائدہ ہو پائے گا کہ لوگ نعرے کتنے لگائیں گے، لوگ دعائیں کتنی پڑھیں گے، اس کا فائدہ کم ہوگا۔ اور زیادہ فائدہ اگر ہمیں دیکھنا ہوگا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معاشرے کے اندر ہوا و ہوس کی پیروی کم ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر کسی معاشرے کے اندر ہوا و ہوس کی پیروی بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے معاشرہ ابھی اس مرحلے کے لیے تیاری نہیں کر پا رہا۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ ہوا ہوس کی پیروی کر رہے ہیں وہ ہیں کون لوگ، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں. اور یہ میں ایک اعتبار سے کہہ دوں، اب مجھے مثلا دینی طالب علم بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، میں بار بار اس کو یاد دلاتا ہوں اپنے آپ کو، شاید دینداروں میں بہت کم ہوں گے جو ہوس کی پیروی میں کامیابی سے اپنا راستہ طے کر رہے ہوں. دینداروں میں بات کر رہا ہوں، بے دینوں کو تو چھوڑ ہی دیں، پھر دینداروں میں کم ہوں گے جو ہوا و ہوس کی پیروی کے معاملے میں حق کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہوں. کیوں؟ ایک بے دین ہے وہ ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے بے دین کے نام پر، ایک دیندار ہے وہ بھی ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے، وہ کس نام پہ کرتا ہے؟ وہ دین کے نام پہ کرتا ہے. وہ جو بے دین ہے وہ بھی منافقت دکھاتا ہے، اور جو دیندار ہے وہ بھی منافقت دکھاتا ہے. صرف یہ کہتا ہے جو دیندار ہوتا ہے وہ اپنی تاویل دین کے نام پہ لاتا ہے، اور جو بے دین ہوتا ہے وہ کوئی تاویل نہیں لاتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جو مرضی آئے گی میں کر رہا ہوں. تاویل کا فرق رہ گیا ہے، عمل کے اندر پھر وہی ہوا ہوا سے جو شامل ہوئی بھی ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں ایسا نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا ہوا اس کی پیروی نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر ہمارے اندر اتنا اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ قطعی بات ہے. امام خمینی نے ایک بہت خوبصورت ایک اکیڈیمک جملہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا عالمانہ جملہ، عوامی زبان کے اندر فرمایا، تو وہ عالمانہ جملہ عوامی زبان میں ان کا یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے 124,000 انبیاء کو کوئی ایک ہال کے اندر جمع کرے، ایک چھت کے نیچے جمع کرے، ان میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، لیکن دو نفس پرست کبھی متحد نہیں ہو پائیں گے. دو نفس پرست کبھی متحد نہیں ہو پائیں گے. نفس پرست کیا مطلب؟ وہی ابا وابس کی پیروی کرنے والے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ کیس، اصل کیس یہاں پر ہے، اور یہ مہدویت کا فلسفہ ہوگا کہ وہ قوم تیاری کرے گی جو اس معاملے کے اندر جیتنے کی کوشش کرے گی. باقی چیزیں کیا ہوں گی؟ باقی چیزیں معاون ہوں گی، باقی چیزیں مددگار ہوں گی، لیکن اصل معاملہ یہاں پہ ہوں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تھوڑا سا اس عقیدے کے اوپر اور تھوڑا سا محنت کرتے ہیں. مثلا میں امام کی تشریف آوری کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب امام تشریف لائیں گے تو جو میرے اندر حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو میرے اندر حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں. پوری دنیا کے اوپر عدل کا پرچم لہرائے گا، الحمدللہ رب العالمین، ضرور لہرائے گا. اچھا، جتنے لوگ اپنے ایسے ذہن اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں، جتنے لوگ ظالم تھے ان کو سزائیں ملیں گی. ٹھیک ہے، میں ظالم تھا انشاءاللہ کہ نہیں تھا؟ صحیح، مجھے سزا نہیں ملے گی. اچھا، جتنا بھی دولت ہے وہ عادلانہ تقسیم ہو جائے گی، میں نے اس معاملے میں ظلم کیا تھا انشاءاللہ کہ نہیں کیا تھا؟ صحیح ہے. باٹم لائن میں مجھے کیا ملا؟ میں پہلے بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، اس دور میں نمازیں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ پڑھوں گا. ابھی ظالم ہوں یا عادل ہوں؟ انشاءاللہ ظالم نہیں ہوں. اگر ظالم ہوں تو معاملہ بہت خراب ہو گیا پھر تو میرا، کیونکہ امام تشریف لا کر نعوذ باللہ تعالیٰ مجھ جیسے سے لڑ رہے ہوں گے. پھر عادل ہوں انشاءاللہ، آگے کیا ہوگا؟ پھر مجھے اس نظام کے بننے سے کیا ملنے والا ہے؟ تو مثال کے طور پہ میں 5 وقت پہلے بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، میں پہلے بھی بے دین حرکتیں نہیں کر رہا تھا، امام کا دور آ جائے گا، نظام بن جائے گا، میں دینداری میں اور آگے بڑھ جاؤں گا، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ تو میں کہتا ہوں ذرا سا رک کر ایک بات کا حساب لگا لیں، ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر؟ اس دنیا میں، اگلی دنیا میں، اس سے اگلی دنیا میں کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے؟ اور یہ سوال میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا سوال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، یہ مین کوشچن ہے ہم لوگوں کی زندگی کا. اور میرا اپنے خیال ہے، میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ برسوں لگیں انسان کو اس کو حل کرنے میں. کرنا کیا ہے یہاں پر؟ قرآن کریم نے ایک جملہ نقل کیا ہے کفار کی زبان سے، ایک سوال، انہوں نے منفی سوال دیا ہے، لیکن وہ سوال اگر آپ تھوڑا سا ٹرن کریں مثبت بھی ہے. اور یہ ہوتا ہے قرآن کریم کسی کے زبان سے ایک منفی سوال نقل کرتا ہے، جملہ نقل کرتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو تھوڑا سا مثبت انداز ملے تو وہ استعمال ہوگا. وہ قرآن کریم نے کیا استعمال کیا؟ کفار پوچھتے تھے یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، ایانا مرساہا، اس کا لنگر کہاں پر ہے؟ یہ کشتی رکے گی کہاں؟ بھائی یہ ایک دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، یہاں سے مریں گے معاملہ ختم. تو مطلب کیا؟ مطلب کشتی کا لنگر لگ گیا. اچھا، خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں دوبارہ اٹھاؤں گا. تو کفار سوال کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اگر دوبارہ اٹھاؤ گے کشتی پھر چلے گی، اس کا لنگر کہاں ہے پھر؟ بات صحیح ہے نا، یہ سوال کفار کا ہے، لیکن یہ کفار کا سوال ہم لوگوں کا بھی سوال ہے. وہ کیا ہے؟ میری زندگی کے لنگر کیا ہے، کہاں ہے، کیا کرنا ہے، کیوں؟ میں بڑا ہوا، پڑھا لکھا، کمانے کے قابل بنا، بچے ہوئے، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، مجھے موت آ گئی، لنگر کیا ہے، کس کام کے لیے کیا تھا؟ پھر یہاں سے مروں گا، قبر میں جاؤں گا، برزخ ہوگی، برزخ کے بعد محشر ہوگی، کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اینڈ کیا ہے؟ وہی اینڈ مہدویت میں نظر آنا چاہیے. مہدویت نظام علیحدہ سے نہیں ہے، اس پورے نظام کا حصہ ہے. مہدویت اس نظام کا جو اس دنیا کے اندر ہے کامل ترین ورژن ہے، کامل ترین ایپیسوڈ یہ ہے، باقی سب ناقص ہے، وہ کامل ترین ہے، لیکن وہ نظام کے اندر ہے، نظام کے اندر ہے. اب میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ جو اپنے ذہن کو سمجھانے کی خاطر میں اس جو لیکچرز کا ہی سلسلہ ہے یا گفتگو کا سلسلہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنے دماغ میں جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کے سامنے رکھوں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، مثلا کوئی یہ کہے گا آپ نے یہ بات غلط کہی، مثلا جیسے ابھی آئے کریمہ پڑھتے ہو، شاید میں بالعدل کہہ گیا تھا، بالحق تھا، وہاں پہ بعد میں دیکھا اب بالحق تھا، بالعدل کہہ دیا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کہ بھائی غلط تھا وہ، تو میں دیکھ لوں گا میں غلط تھا یا صحیح تھا. تو میری ذہن میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا چاہیے. اور میں اپنا آپ سے سوال کرتا ہوں وہ یہ کہ بھائی یہ کہاں ہونا کیا ہے یہاں پر. اور خاص کر انسان کو اپنے لیے سوال کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ بھائی اب جیسے مثلا میں 50 پلس ہو گیا، تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں مجھے اور کیا کرنا ہے. اب آخر میں جو انجام جس پہ ہم نے پہنچنا تھا وہ ہے کیا؟ اور وہ جو امام کی تشریف آوری ہے وہ بہت اس اعتبار سے ایکسائٹنگ وقت ہوگا کہ انسان اپنے اس کمال تک پہنچے جس کو وہ امام کی غیر موجودگی میں مس کر رہا تھا. وہ کمال کیا ہے جس تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے؟ کمال صرف اتنا ہے کہ پہلے آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھے تھے، نافلہ نہیں تھی، اب نافلہ بھی پڑھیں گے، یہ ہوگا کمال. کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، پہلے سے پڑھ لیتے. ظہور امام کی اس کے اندر پھر ضرورت کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی پہلے میں نماز شب نہیں پڑھا تھا، اب نماز شب پڑھوں گا، وہ پہلے سے پڑھ لو. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کمال کیا ہے. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں چلیں اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، مر جائیں گے، قبروں میں جائیں گے، محشر ہوگا، پولیس رات ہوگا، اور یہ سب ایک اسٹیج نہیں ہے، یہ سب لائف کے پیسز ہیں. جیسے یہ دنیا لائف کا ایک پیس ہے، محشر لائف کا ایک پیس ہے، پورا ایک نظام ہے، پوری ایک قوم عالم ہے. اسی طرح پل صراط ایک پل نہیں ہے، برج نہیں ہے، پورا ایک زندگی ہے. جس طرح یہ ایک زندگی ہے، تو دنیا کی زندگی اگر ایک زندگی ہے جس کو خدا متعال کہہ رہے ہیں نہیں زندگی ہے، مجازن زندگی ہے، برزخ تو قطن ایک زندگی ہے، اور یہ پوری ایک دنیا ہے، پورا ایک نظام ہے. تو وہ برزخ کے صرف ایک گڈھا ہے، پوری ایک نظام ہے. پھر محشر، خدا متعال کہتا ہے آخرت زندگی ہے، تو یہ محشر زندگی ہے یا نہیں ہے؟ زندگی ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ زندگی مجازن ہے تو اتنی بڑی ہے، اور محشر صرف ایک میدان ہے، پل صراط صرف ایک پل ہے، نہیں ہو سکتا. یہ پوری پوری زندگیاں ہونی چاہیے. جس طرح یہ ہماری زندگی ہے، اس کو ہمیں 60 سال لگے، خدا نے متعلق کہتا ہے یہ دنی ہے، یہ پست ہے، اور یہ حقیر ہے، اور یہ سوائے کھیل کود کے اور چھوٹے سے ایک دن کی زیادہ نہیں ہے یہ. تو وہ جو برزخ ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور وہ جو محشر ہے وہ کیا ہے، وہ پل صراط ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت وسیع زندگی ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں، بہت وسیع ہونی چاہیے، اور اس میں بہت گہرائی ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ مثلا خدا متعال ہمیں دنیا کے اندر روزے کے ذریعے سے پیاس چکھاتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ تم محشر کے اندر پیاسے ہو گئے اگر تم نے یہ کام کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی پیاس برزخ کی پیاس کے مقابلے میں بہت کم ہوگی، محشر کی پیاس یقیناً برزخ کے مقابلے میں شدید ہوگی، اور پل صراط کی شدت یقیناً دنیا کی آگ کے مقابلے میں شدید ہوگی. کیونکہ جیسے جیسے زندگی کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان حالات کی شدت بہت سخت ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی کا دورانیہ بھی طویل ہوتا چلا جاتا ہے اور شدت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ برزخ کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے، اور نعوذ باللہ دوزخ کی آگ تو سب سے زیادہ سخت ہے، اور پھر دوزخ کے بعد مراحل اور یہ اور وہ. تو وہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، ایانا مرساہا، اس کشتی کا لنگر کہاں پر ہے؟ تو ایک بڑا عجیب کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا چند دن پہلے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
ان میں تصور عرض کر رہا ہوں، اس سے میں مہدویت کے کانسیپٹ میں فائدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، صرف میں چند نافلہ زیادہ پڑھ لوں گا، قرآن ذرا زیادہ پڑھنا شروع کر دوں گا، صرف یہ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ کہ کیسے ہوگا، یہ تو ہم اگلے دفعہ میں شاید کہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے کیسے ہوگا امام تشریف لائیں گے، لیکن ہوگا کیا اس کے اوپر. اچھا، اب اس سوال کو حاصل کرنے کے لیے کہ کیا ہوگا، ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہاں سے گزر گئے، اس دنیا سے گزر گئے، برزخ سے گزر گئے، محشر سے بھی گزر گئے، پولیس رات سے بھی گزر گئے، کہاں پہنچ گئے؟ وہ جگہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ کی جنت ہے انشاءاللہ. وہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ اگر میں 100 لوگوں سے پوچھوں نا جنت میں کیا ہونے والا ہے، میرا خیال ہے 99 کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہونے کیا والا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک 5-star ہوٹل کوئی بنائے بیٹھا ہے، یا کوئی ایک بادشاہی قلعہ بنائے بیٹھا ہے، یا کسی نے یورپ امریکہ کا کوئی بہت عالی شان ریئل اسٹیٹ کا کوئی کاروبار ڈھونڈا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی اس سے بھی پست ہو گیا تو کوئی لاس ویگاس کی کسی مطلب پتہ نہیں کہاں کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ گیا. یہ جنت ہے؟ نہیں ہو سکتی یہ جنت، یہ سمجھ بھی نہیں آتی آخر یہ جنت کیسی جنت ہے. تو اب میں اس کو آپ کی خدمت میں سیکوینس میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا نے یہاں پہ ہمارا کمال کیا قرار دیا تھا؟ خدا نے ہمارا یہاں پہ کمال قرار دیا تھا کہ جو خدا کی صفتیں ہیں وہ ہم اپنے اندر ریفلیکٹ کریں. تو مثلا خدا صادق ہے تو ہم سچے بنیں، خدا غفور ہے ہم بھی بخشنے والے بن جائیں، خدا رزاق ہے ہم بھی دینے والے بن جائیں. یہ جو اس نے ہمارے لیے کمال سیٹ کیا ہے، یہ صرف یہاں پہ کمال ہے یا برزخ میں بھی یہی کمال ہے؟ خدا ایک ہی ہے، خدا میں کوئی تغیر نہیں ہے. تو اگر خدا صادق ہے تو یہاں ہماری دنیا کی زندگی کے اندر وہ ہمارے لیے صادق جلوہ گر ہو رہا ہے، برزخ میں کیسے جلوہ گر ہوگا؟ نعوذ باللہ. دوسرا کوئی سنت نہیں ہے اصلا، صادق کے مقابلے میں کاذب ہے، کاذب صفت نہیں ہے اصلا، نفی صفت ہے. کوئی صادق نہ ہو تو کاذب ہوتا ہے، خدا میں نفی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ یہاں پہ صادق ہے، برزخ میں بھی صادق ہوگا. اچھا، مجھ سے کہتا ہے میں صادق ہوں تم بھی صادق بنو، برزخ میں وہ صادق ہوگا تو مجھ سے کیا بنوائے گا؟ صادق ظاہر ہے تو برزخ میں بھی صادق بننا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ مثلا وہ خود غفور ہے، یہاں پہ غفور ہے، برزخ میں کیا ہے؟ وہاں پہ بھی غفور ہے. محشر میں کیا ہے؟ وہاں پہ بھی غفور ہے. جنت میں جب میں جنت میں ہوں انشاءاللہ تو خدا کیا ہے؟ غفور کے علاوہ کچھ اور ہے؟ نہیں، غفور ہے. اور مجھے کیا بنانا چاہتا ہے؟ غفور. صحیح ہے؟ جب میں یہاں پر ہوں تو وہ رزاق ہے اور مجھے کیا کہتا ہے؟ تم بھی رزاق بنو، تم بھی دینے والے بنو. جب میں محشر میں چلا جاؤں تو وہ کیا ہے؟ وہ رزاق ہے اور مجھے کیا کہے گا؟ تم بھی دینے والے بنو. تو کوئی بنے گا دینے والا وہاں پر؟ ہاں، کچھ لوگ شفاعت کرا رہے ہوں گے تو دے رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے. جب میں جنت میں چلا جاؤں گا تو لینے والا بنانا چاہے گا یا دینے والا بنانا چاہے گا؟ اور ہماری جنت کیا بنی ہوئی ہے؟ لینے والی. کسی کے ذہن میں کچھ ہے کہ جنت میں کسی کو کچھ دینا ہے؟ نہیں، صرف لینا ہے. اور بھائی، اللہ رزاق تھا، جب میں جنت میں ہوں انشاءاللہ، آپ جنت میں ہیں تو خدا رزاق ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی صفتوں میں کوئی تغیر نہیں ہے، وہ وہاں بھی رزاق ہے. تو مجھے کیا بنانا چاہے گا؟ رزاق بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ جب یہاں مجھ سے کہتا تھا رزاق بنو، برزخ میں کہتا ہے رزاق بنو، ہر جگہ کہتا ہے رزاق بنو، میں جنت میں جاؤں تو مجھ سے کہے گا تمہاری رزاقیت کا چیپٹر ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں دینے کا ہے، بس لینے کا ہے، بیٹھ جاؤ اور لو اور کھاؤ اور کماؤ. یہ نہیں ہو پائے گا. تو پھر جب میں اس کانسیپٹ پہ پہنچا تو اچانک میرے سامنے ایک اور چیز آئی، بڑی مزیدار چیز آئی چند دن پہلے، اور وہ میرے ذہن میں آیا کہ جو خدا نے کہا ہے کہ نہریں جاری ہوں گی، یہ خدا نے کنویں کیوں نہیں کہا؟ نہریں ہی کیوں کہا؟ تو مجھے فوراً ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر وہ کنواں کہتا نا تو پھر لینے والا ہوتا، اور یہ جو نہر ہے نا یہ جاری ہے، یہ دینے والی ہے، یہ کوئی دینے والا معاملہ ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے نہر بھی ایک قسم کی نہیں ہوگی، نہر بھی کئی قسم کی ہوں گی، ایک نہر ہوگی پانی کی، ایک نہر ہوگی دودھ کی، ایک نہر ہوگی شہد کی، ایک نہر شراب کی، نہیں معلوم کتنی نہریں ہیں وہاں پر، اور سب کے سب تجری، اور اس کے بعد کہاں پہ جاری ہیں یہ سب؟ یہ تمہارے نیچے بہ رہی ہوں گی. صحیح ہے؟ حتیٰ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا یہ میرے نیچے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول میں. فرعون کہتا تھا تم نہیں دیکھتے نہریں میرے نیچے جا رہی ہیں, کیا مطلب؟ فرعون کہتا تھا یہ جو نیل چڑھتا ہے اور اترتا ہے نا یہ میں کرتا ہوں, نہریں میرے حکم پہ چلتی ہیں. تو جنت میں ایک آدمی بیٹھا ہے نہریں اس کے نیچے جا رہی ہیں, کیا مطلب؟ فزیکلی نیچے سے گزر رہی ہیں؟ نہیں, اس کے کنٹرول میں ہیں, اس کی مرضی سے جا رہی ہیں. چاہے جو نہریں جا رہی ہیں یہ صرف اس کام کے لیے کہ یہ دیکھے کہ خوش ہو کے نہریں جا رہی ہیں. اس جگہ پہ پہنچ کے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ہمیں کچھ اور دینا چاہتا ہے, اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے جہاں ہم دینے والے بن رہے ہوں, اور نہ صرف کچھ دینے والے بلکہ بہت کچھ دینے والے. اب یہ کوشچن باقی چھوڑ دیں ابھی کہ وہاں پر لینے والا کون ہے, پھر وہاں پہ لینے والا کون ہے؟ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کیا سارے انسان جنت میں ایک درجے میں ہوں گے؟ یہاں ہم کسی سے لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ تو مثلاً یہاں ہمیں اگر علم چاہیے ہوتا ہے تو کس سے لیتے ہیں؟ ہمارے مولا فرماتے ہیں شرق میں جاؤ یا غرب میں جاؤ علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ, ان سے لیتے. جنت میں بھی یہی ہو رہا ہوگا شاید کہ ہم کہیں سے لے رہے ہوں گے اور کہیں پہ دے رہے ہوں گے. صرف یہ کہ دنیا میں تھوڑا سا لیتے ہیں اور تھوڑا سا دیتے ہیں, اور جنت میں یہی بہت بڑے اسکیل کے اوپر چلا جائے گا. یہ ہمارا کمال ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات جو ابھی شاید میں نہیں کر پاؤں, شاید کرنا بھی نہیں چاہیے, وہ یہ کہ صالحین کون لوگ ہیں. ہائیسٹ اسٹیٹس جو اللہ کے اس بتائے ہوئے نظام کے اندر ہے, ظاہر اسرار تو ہمیں نہیں معلوم, صرف وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس لفظی طور پہ, ظاہری طور پہ ہائیسٹ اسٹیٹس صالحین کا ہے. انبیاء بھی صالحین میں سے قرار پاتے ہیں. تو یہ صالحین کون لوگ ہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ یہ سب جنت کی گہرائیاں ہیں جن کو ہم مس کر گئے ہیں. ہم نے جنت کے اور آخرت کے درجات کے اوپر اس اعتبار سے غور نہیں کیا. اب اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا اجمالی طور پہ کہ جیسے جیسے ہم آخرت کے درجات میں بڑھتے چلے جاتے ہیں ہمارا کمال بڑھتا چلا جاتا ہے, ہم اللہ کی صفتوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر میں واپس آتا ہوں, مہدویت کا مطلب کیا ہے؟ صفات میں کمال ہے یا زوال ہے؟ صفات میں کمال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کی تشریف آوری پر ہماری صرف عبادتیں نہیں بڑھنی ہیں, ہماری صفات بڑھنی ہے. اور اگر کسی کو امام کی نصرت کرنی ہے تو اسے کس طرح سے کرنی ہے؟ ان کو اپنی صفات کے اوپر محنت کر کے کرنی ہے. اگر وہ ان صفات کے لیے کیپیبل نہیں ہوا کہ وہ اضافہ ہوں تو امام کی نصرت کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے, جب ہم کہتے ہیں ہم امام کی نصرت کریں گے, ٹرو سینس میں پوچھے گا اپنے آپ سے کون کس کی نصرت کر رہا ہوتا ہے؟ ہم امام کی نصرت کر رہے ہوتے ہیں یا امام ہماری نصرت کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا متعال فرماتا ہے ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو. اچھا, میں ضعیف حقیر فقیر میں خدا کے دین کی نصرت کروں گا؟ تو خدا متعال فرماتا ہے بے فکر رہو, میں تمہاری نصرت کروں گا. ہم نصرت نہیں کرنے والے امام کی, ہم زیادہ سے زیادہ نیت کر رہے ہوں گے نصرت کی, اس سے زیادہ نہیں کر رہے ہوں گے. اور جو بھی نصرت آ رہی ہوگی وہ وہاں سے آ رہی ہوگی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں فضول ہے اگر ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور ہونے والا ہے. ہم امام کی نصرت کس انداز میں کر رہے ہوں گے؟ صرف نیت کے انداز میں کر رہے ہوں گے. اور وہ نصرت کیا ہوگی؟ وہ نصرت یہ ہوگی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ مولا میں آپ کی طرف سے جو صفات کا کمال ہمیں ملنا ہے اس کو لینے کے لیے تیاری کا اظہار کر رہا ہوں. میں ان کو لینے کے لیے اپنی ابتدائی کوشش کر چکا ہوں, اب آپ ان صفات کا نزول فرما دیں میری طرف, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. تو مثال کے طور پر اگر میں امام کی نصرت کرنے کی کوشش کروں تو میں کیا کروں؟ میں یہ دیکھوں میں اپنی صفات کے اندر کہاں بڑھ رہا ہوں, اور اگر صفات میں بڑھتا گیا تو کیا ہوگا؟ امام کی طرف سے ان صفات میں میری طرف اضافہ ہوگا, اور وہ جو صفات میں اضافہ ہوگا وہ زمین کے اوپر تبدیلیوں کا سبب بنے گی. اب یہ جو ایک جملہ بس میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ جو زمین کے اوپر تبدیلی رونما ہونے والی ہے, اس کو تھوڑا سا اسی کانٹیکس کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. زمین کے اوپر تبدیلی کیسے رونما ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے پاس ایک بہت پرانا سوال ہے جو بار بار آتا ہے، جہاں کہیں امام کی تشریف آوری کے حوالے سے کہیں گفتگو کریں گے وہاں ایک سوال آئے گا، وہ یہ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اسلحہ کیا ہوگا؟ اب کوئی پوچھ رہا ہے پتہ نہیں کیا اٹامک وار ہوگی، اس کے بعد پھر لوگ پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے امام شمشیر لائیں گے اس کا مطلب ہے جدید ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں شمشیر ہوگی وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ہوگی جیسے اسپیس میں وہ استعمال ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ باتیں ہیں ساری بات. اچھا ان سب سے ہٹ کر کہ مثلاً امام تشریف لائیں گے تو وہ کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، ہم سب کو ایک بات پتہ ہے زمین تبدیل ہو جائے گی، منفی میں یا مثبت میں؟ مثبت. زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، قرآن کریم نے وعدے بھی فرمائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ زمین پہ تبدیلی کیوں رونما ہوگی؟ اور اگر تبدیلی ہوگی اور یقیناً ہوگی، قانون کے تحت ہوگی یا بغیر قانون کے ہوگی؟ خدا کا نظام بغیر قانون کے نہیں ہو سکتا، قانون کے تحت ہوگی. اگر تبدیلی قانون کے تحت ہوگی تو وہ تبدیلی ابھی کیوں نہیں ہو رہی، ابھی کیوں نہیں ہوئی؟ اگر انہی لوگوں کے ذریعے سے تبدیلی ہونی تو ابھی ہو جائے، تو ہم کہیں گے نہیں یہ تبدیلی قانون کے تحت ہے. اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ انسانوں کے اندر موجود صفات کا اثر ہے کہ اگر انسان اپنے اندر ایک خاص درجے کی صفات کو حاصل کریں گے اس کے بعد خدا تعالیٰ اپنی کچھ رحمتوں کو نازل فرمائے گا، اور وہ جو درجہ صفت ہے جس پر انسان پہنچیں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، وہ کس کے ذریعے سے ہونی ہے؟ وہ امام کے ظہور مقدس کے ذریعے سے. اس سے پہلے کیا ہونا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے تیاری کا اظہار کرنا ہے. بس یہ مہدویت کا قانون سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگوں نے، اب میں سورہ سات کو واپس یہاں پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں، امام کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگوں نے اپنی ہوا و ہوس کا مقابلہ شروع کر دیا. جیسے ہی انہوں نے اپنی ہوا و ہوس کا مقابلہ شروع کیا وہ سبیل اللہ کے اوپر آ گئے، اللہ کے راستے پر آ گئے. جیسے ہی وہ اللہ کے راستے کے اوپر آئے وہ کیپیبل ہو گئے کہ خدا متعال کی طرف سے زمین پر عدل اور حق کے حکومت کرنے کے لیے انہیں مقام ملے، انہیں مقام ملے. اور جب زمین کے اوپر عدل اور حق کی حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر زمین کی برکتیں اپنے راستے کو پکڑ لیتی ہیں. تو نظام اس طرح سے بننے والا ہے. اب اس میں ایک آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کروں، وہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں وہ نہیں تھا جو ہوا و ہوس سے لڑ کر اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا ہونے والا ہے؟ تبدیلی تو آئے گی، یا نعوذ باللہ اتنی بدبختی آئی کہ میں مخالف کیمپ میں بیٹھ گیا تو پھر تو کام ہی ختم ہو گیا، یا نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا ہوا کہ کربلا میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں کوفہ میں بیٹھ کر زندگی گزارتا رہا. بظاہر یہ لگ رہا ہے دوسرے کا چانس نہیں ہے، کیونکہ دو کیمپ سے زیادہ اس زمانے میں ہیں نہیں. جو مجھے ابھی تک احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو آج کے زمانے میں گرے ایریا ہے، اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہوئے تو ہم گرے ایریا میں ہوں گے، ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے اور ایک گرے ایریا ہے، اور ہم لوگ خوش نصیب ہوئے تو اللہ کرے کہ بس وائٹ میں تو پتہ نہیں کون ہے، تو ہم لوگ گرے میں پھنسے ہوئے ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے جیسے اس زمانے میں گرے ایریا نہیں ہے. جو گرے ایریا والے ہیں ان میں چھٹائی بہت زیادہ ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ این ٹائم کے اوپر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، این ٹائم کے اوپر. اور ہمارے پاس امام کی تشریف آوری کے بعد بھی ایک دن موجود ہے جس کو یوم التبادل تعبیر کیا ہے، جس کے اندر سفیانی والے نکل کے امام کی طرف گئے اور امام والے نکل کے سفیانی کی طرف گئے کچھ لوگ، تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں قصہ مختصر کرتے ہوئے جو بات لب لباب کے طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خدا متعال زمین پر عادلانہ اور حق پر مبنی حکومت کرنے کے لیے ان لوگوں کو اہل قرار دیتا ہے جو اپنے ہوا و ہوس سے لڑ رہے ہوں گے. اور یہ جو ہوا و ہوس سے لڑنا ہے یہ ایک مستقل عمل ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، اتوار کا دن نہیں ہے، اس میں یہ مستقل ہے. نہ اس میں کوئی یہ ہے کہ مثلاً فلاں کے مقابلے میں تو آپ ہوا و ہوس دکھا سکتے ہیں، فلاں کے مقابلے میں نہ دکھائیں. جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مومنوں کے ساتھ اچھے رہو اور باقی لوگوں کے ساتھ مثلا نعوذ باللہ کچھ اور کر لو، نہیں یہ سب نہیں ہوتا. ہوا و ہوس کی پیروی سب کے ساتھ ایک جیسی رہے گی. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے زمین پر حکومت کرنے کا جو محور قرار دیا ہے, عادلانہ اور حق پر مبنی حکومت کرنے کا محور, وہ حویس کی مخالفت کو قرار دیا. اور یہ کہ امام تشریف لائیں گے زمین کے اوپر, حکم فرمائیں گے, عادلانہ حکومت قائم ہوگی, یم لاء الارض قسطاً وعدلا کما مل عبد المن و جورا, کو یقیناً ان لوگوں کے اجتماع کا نتیجہ ہوگی کہ جو اپنی ہوا و حوث سے لڑنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے. تو جب وہ اپنی ہوا و حوث سے لڑنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے اس موقع کے اوپر, اور یہ لوگ قابل اتنا تعداد میں ہوں, چونکہ چھوٹی تعداد میں تو ہمیشہ دنیا کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں, وہ قابل اتنا تعداد میں ہوں گے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معاملہ خواص سے پینیٹریٹ کرے اور عوام کے ایک لیول تک نہ پہنچے تو ظہور نہیں ہوگا. خواص میں ہمیشہ ہوا و حوث کی پیروی مخالفت کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں, ہمارے پاس عرفا کی چینز موجود ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں, یہاں پر اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جو ہوا و حوث کی مخالفت کرتے تھے اپنی, تو ظہور کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ وہ اسی خاطر کہ یہ خواص کے اندر اگر یہ فکر رہے کہ ہم نے ہوا و حوث سے لڑنا ہے, یہ کافی نہیں ہے, اس کی پینیٹریشن نیچے کی سمت ہونی چاہیے. اور نیچے سے کچھ لوگ نکلیں اور یہ کہیں کہ بھئی ہم ہوا و حوث کی مخالفت کرنے کو تیار ہیں, وہ اگر قابل اتنا تعداد تک پہنچ گئے تب خدا متعال کی طرف سے وہ نزول رحمت ہوگا اور وہ امام عدل تشریف لائیں گے جو ان لوگوں کو صفات الہیہ سے مزین کر دیں گے. اور جب یہ لوگ صفات الہیہ سے مزین ہو جائیں گے اس کے بعد پھر زمین کی اور آسمان نے وہ برکتوں کو نازل کرنا ہے جو ان صفات کے اہل لوگوں کا حق بنتی ہیں, اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر وہ عادلانہ حکومت ان بندوں کے ذریعے سے جو امام کی دیوی برکات کے نتیجے میں صفات الہیہ کے حامل ہوں گے وہ قائم ہو پائے گی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, یہ بین الناس بالحق سوائے اس کے معین نہیں ہو پائے گا. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے نبی نے مکرر ارشاد فرمایا, یملا الارض قسطا وعدلا, یعنی اگر میں ایک جملہ نکالوں جو شاید میرے جیسے کم علم اور آدمی سے کے زبان میں اعتبار نہیں ہے اس کا, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے شاید تمام چہاردہ معصومین نے اس جملے کو دہرایا ہے, شاید یم لاء الارض قسطا وعدلا کما مل ظلما وجورا, یہ نہیں ہو پائے گا بغیر اس کے کہ کچھ لوگ ہوا و حوث کی مخالفت کریں گے قابل اتنا تعداد میں. میں نے کہا تھا آخری بات لیکن اس میں ایک ذرا سا ایک تتمہ اور لگاتا چلوں, یہ جو ہوا و حوث کی مخالفت ہے کس لیول پر ہونی چاہیے, کس لیول پر؟ مثلا صبح کی نماز قضا نہیں کرتا, اس کے لیے بھی ہوا و حوث کی مخالفت چاہیے, اتنا کافی ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ یہ مثلا مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, اور اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے شاید غلط نکلے بعد میں, ابھی تک یہ سمجھ میں آتا ہے, مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہر انسان کی اصلی مہارت ہوا و حوث کے اوپر کنٹرول کرنے میں مختلف موضوع میں ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے پانچ وقت کی نماز پڑھنا پینٹس کی طرح آسان ہو جاتا ہے, اس میں اس کی ہوا و حوث کی مخالفت سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن شاید اسی آدمی سے اگر شہرت کا امتحان لیا جائے تو اس کی مخالفت پھر نظر آئے گی کہ یہ ہوا و حوث کی پیروی کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے. میرا اپنے خیال ہے یہ بعید ہے کہ جس ہوا و حوث کی مخالفت کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی روٹین کی چیز ہے کہ کچھ لوگ یوں ہی کر بیٹھتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے, ایسے نہیں ہوگا میرے خیال میں. یہ ہر انسان کے اپنے اسکیل کے اوپر ایک خاص اس کا نازک مقام ہوگا جہاں پر وہ جج اور ٹیسٹ ہو رہا ہوگا کہ یہ اس جگہ پر پہنچ کر ہوا و حوث کی مخالفت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اور یہ اس کی ویکنیس ہوگی میرا اپنے خیال. تو ہم اسے ہر ایک کو مختلف جگہیں ڈھونڈنی پڑیں گی کہ جو میری ٹرو ویکنیس ہے جہاں پر میں ہوا و حوث کے ہاتھوں, ایک جملہ استعمال کرتے ہیں گناہوں کی ذلت, تو وہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں میں ہوا و حوث کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہوں. وہاں اگر میں نے اللہ کی اطاعت کی عزت حاصل کر لی تو پھر میں اہل ہوں گا کہ ہاں اس نے ہوا و حوث کی مخالفت کی. میں اس پوائنٹ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں, روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ خدایا ہمیں گناہوں کی ذلت سے نکال کر فرما برداری کی عزت پہ پہنچا دیں. ذلیل انسان اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں کر پائے گا. ہم میں سے ہر ایک کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہماری وہ کون سی زندگی کی ویکنیس ہے جو ہمیں گناہ کی ذلت میں ڈالتی ہے. اور جس دن ہم اس ذلت سے نکل سکے اور عزت الہیہ میں داخل ہو سکے اس دن وہ ٹائٹل ہمارے ساتھ آئے گا پھر. اور اس کے بڑے اثرات ہیں. میں ایک روایت اچانک ذہن میں آتی ہے, اللہ کرے مل جائے, وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت نفیس روایت ہے یہ, اس بات کا اثر دکھانے کے لیے کہ اگر کوئی انسان اس ویکنس کا مقابلہ کر لے جس کے نتیجے میں گناہ کی ذلت آتی ہے تو خدا کیا نصیب کر دیتا ہے, کیا نصیب کرتا ہے. یہ روایت ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یا اللہ, اللہ کرے نظر آ جائے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. انفارچونیٹلی ابھی میں ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا ہوں. اور ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی محمد. بہرحال میں ابھی اجمالی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, تفصیلی روایت پھر کہیں اگر اس کے الفاظ مل جائیں تو میں عرض کروں گا. روایت نے اس طرح سے بیان کیا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک عزت الہی ہوتی ہے اور ایک ذلت ہوتی ہے. ہاں, عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے اور ذلت خدا متعال کی نافرمانی کے اندر ہے. تو فرمایا کہ اس روایت نے اس طرح سے ارشاد فرمایا, کاش وہ الفاظ مل جاتے, بڑے اس الفاظ میں خوبی ہوتی ہے ظاہر ہے. تو روایت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کے اللہ کی اطاعت کی عزت میں آتا ہے. اچھا, آنے کا مطلب کیا ہے, باقی جگہوں پہ وہ صحیح چل رہا تھا, کسی ایک جگہ اسٹک ہوا ہوا تھا, آج اس نے اس جگہ پہ کنٹرول کر لیا. اچھا, میں نے بہت دیکھا ہے, کیونکہ ہم, میں نے عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ مولوی جو ہے نا وہ سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں جب دوسروں کو شاید لوگ شیئر نہیں کرتے, ہم نے اسے شیئر کر لیتے ہیں. تو ایسا بندہ بھی مجھے معلوم ہے ابھی میرے ذہن میں ہے, جو دن میں تین دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا, تین دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا, ہر رات آدھا پونا گھنٹے پورن دیکھتا تھا ہر رات. اور میں اس سے کہتا تھا کہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تم رات کو جب یہ دیکھتے ہو اگلے دن تین مرتبہ تم زیارت عاشورہ پڑھتے ہو, تمہیں کیا احساس ہوتا ہے. کہتا ہے مجھے اتنی شرم آتی ہے, اتنی شرم آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں, لیکن پتہ نہیں کیا بدبختی ہے, وہ رات جب پہنچتی ہے ہیلپ لیس ہوں میں. رزلٹ کیا نکلا, اب وہ تین دفعہ چھوڑو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتا, اب وہ کچھ نہیں کرتا. یہ بدبختی ایک جگہ پہ پھنسا دیتی ہے کہیں. تو امام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی معافرمانی کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں آتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس نے اس ویکنس پہ کنٹرول کر لیا, نہ اس روٹین کو صحیح کر لیا. روٹین تو صحیح کر لیتا ہے آدمی, ویکنس کے اوپر کنٹرول کر لیا. جیسے کہا, جیسے ہی کوئی یہ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, پھر تین چیزیں فرمائی ہوتی ہیں. خدا بغیر لشکر کے اسے طاقت دے دیتا ہے, بغیر لشکر کے اسے طاقت دے دیتا ہے, بغیر قبیلے کے اسے احترام دے دیتا ہے. وہ تیسری ایک چیز تو میرے ذہن سے نکل گئی, کیا تھا, بغیر لشکر کے طاقت دیتا ہے, بغیر قبیلے کے احترام دیتا ہے, اور ایک اور چیز تھی اور وہ میرے ذہن سے نکل گئی, کاش وہ روایت مل جاتی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. یہ اثر ہے. اچھا, اگر یہی کام ایک اجتماع کے اندر بڑی تعداد میں لوگ کر لیں تو کیا ہوگا, یہ زمین پہ تبدیلی ہے, یہ مہدویت ہے, یہ مہدویت ہے کہ بڑی تعداد میں کچھ لوگ ایک معاشرے میں سے اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکلے اور اللہ کی اطاعت و فرما بداری کی عزت میں آ گئے. جیسے وہ اس عزت میں آئے وہ کیپیبل ہو گئے ان الہی صفات کے جو اب ان کے اوپر برسنی ہیں, اور امام کا وجود مقدس ان صفات کا چینل بنتا ہے. اب ان کو یہ اہلیت ملنی ہے, اور وہ اس اہلیت کے نتیجے میں زمین کے اوپر تبدیلی حاصل ہو جاتی ہے, سارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. جو بے عزت تھے وہ عزت دار ہو جاتے ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں تھی وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. طاقتور ہوتے ہیں لشکر کی وجہ سے, نہیں بغیر کسی لشکر کے, ان کو طاقت ملتی ہے, ان کو عزت ملتی ہے, ان کو احترام ملتا ہے. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. آخری 30-40 سال مجھے لگتا ہے سینکڑوں سالوں کا سفر دنیا نے 30-40 سال کے اندر کیا ہے. آخری 30-40 سال فینومینل گروتھ تھی. پتہ نہیں میں اس کو کس میں اپنی حماقت میں سمجھ رہا ہوں اس طرح سے یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سینکڑوں سال کا سفر آخری 30-40 سال کے اندر طے ہوا ہے اور بہت کچھ تبدیل ہوا ہے, بہت کچھ تبدیل ہوا ہے. ورنہ یہ تبدیل نہیں ہوتا تو یہ لوگ اپنے آپ کو نہ کھولتے. امثال آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت اور یہ لوگ, یہ اپنے آپ کو نہیں کھولنے والے لوگ تھے. یہ لوگ خاموش لوگ تھے, لوگ ساکت لوگ تھے. 250-300 سال سے سلسلہ چلا رہے تھے بغیر کسی کو خبر ہوئے تھے, تو انہوں نے کیوں اپنے آپ کو کھولا؟ اور ان کے افراد نے ایک دوسرے کو معارفی کروانا شروع کر دیا اور حتیٰ اپنے چین کو ڈسکلوز کرنا شروع کر دیا, کون کس کا استاد تھا, کون کس کا استاد تھا. 250-300 سال سے تو بولتے نہیں تھے, اب کیوں بول پڑے؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, اور کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہو رہا ہے جو ایک دم سے یہ لوگ جو ہیں وہ پس منظر سے نکل کے منظر میں آ گئے اور انہوں نے اپنے کرامات دکھانا شروع کر دیا, اپنے اپنے مقامات کو لوگوں کے سامنے ہدایت, اللہ کی ہدایت کے سلسلے میں پیش کرنا شروع کر دیا. پھر بعد لوگ کس کس مقامات پہ فائز ہو گئے, آیت اللہ العظمیٰ مثلاً بہجت اور آیت اللہ شہید دست غیب, اور خود سب سے بڑھ کر شاید جو اب تک سمجھ میں آتا ہے امام خمینی کی ہستی, کہ کس طریقے سے انہوں نے اس عرفان کو کہ جو ان کے اساتید کے اندر موجود تھا اس کو ایک گمنام مقام سے نکال کر ایک سیاسی مفہوم کی صورت میں پیش کیا. اور یہ میں عرض کرتا چلوں اس میں ایک جملہ بڑھاتے ہوئے, وہ یہ کہ ان کے اساتذہ, امام خمینی کے اساتذہ امام خمینی کی سیاسی زندگی سے مکمل آگاہ تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی مفہوم نہیں تھا, نہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی آیت اللہ شاہ آبادی کی زندگی کو اسٹڈی کر لیں جو حضرت شاہ عبدالعظیم کے محوطے کے اندر دفن ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی آیت اللہ شاہ آبادی کی زندگی کو اسٹڈی کریں, مکمل سیاسی معرکہ ہے ان کی زندگی کے اندر. تو یہ مفہوم غلط ہوگا اگر کوئی سمجھے کہ مثلا امام خمینی کے استاد عرفا تھے اور انہوں نے عرفا کے عرفانی مفہوم کو سیاسی مفہوم میں تبدیل کیا. نہیں, ایسا نہیں تھا. ان کے عرفا استاد اس سیاسی مفہوم کے ساتھ تھے جس کو ہم لوگ سیاسی مفہوم غلط سمجھنے لگتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. انبیاء نے یہ کام کیے ہیں, انبیاء نے ظالموں کا مقابلہ کیا ہے, یہی آیت اللہ شاہ آبادی کر رہے تھے. آیت اللہ شاہ آبادی کا ایک مشہور واقعہ ہے, وہ ایک جگہ کے اوپر درس دیتے تھے, تو وہ شاہ کا زمانہ تھا, شاہ کے باپ کا زمانہ, جو آخری شاہ تھا اس کے باپ کا. تو انہوں نے ان کے امام بارگاہ کے اوپر حملہ کیا اور جس ممبر پہ بیٹھ کر وہ دیتے تھے وہ ممبر لے کے چلے گئے. تو اس کے بعد جو لوگ تھے وہ پتہ نہیں کتنے سادہ لوگ تھے, بہرحال جب آیت اللہ شاہ آبادی آئے امام بارگاہ میں تو لوگوں نے کہا کہ آج مجلس نہیں ہو سکے گی چونکہ وہ ممبر اٹھا کے لے گئے. انہوں نے کہا اس کو بولو بے وقوف کو, اس کو کہتے تھے گدھے چلانے والے کو, تو انہوں نے کہا اس گدھے چلانے والے کو بولو ممبر نہیں بولتا شاہ آبادی بولتا ہے, یہ گدھا بول رہا ہے, میں کھڑا ہوں یہاں پہ, ممبر لے گیا تو کیا ہوا, میں یہاں کھڑا ہوں بول رہا ہوں. میں مفہوم تھا, سیاسی مفہوم تھا ان کا. تو ان تمام افراد کی ارواح کی بلندی کے لیے اور اس لیے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان سب کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کے معنوی مقامات سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے, ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سوال جواب کہہ رہے تھے کہ سوال جواب کا سلسلہ رکھنا چاہیں 5-10 منٹ کے لیے, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو لکھ سکتے ہیں اور وہ لکھا ہوا سوال دے دیں. اس دوران میں کہ اگر کوئی سوال لکھنا چاہے تو کاغذ قلم لے لیں. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جن کے اسامی بیچ میں لیے گئے, اور یہ تمام علماء عرفاء فقہاء شہداء جنہوں نے اپنی زندگیوں کو مکتبہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نشر و ترویج کے لیے وقف کیا. فاتحہ تلاوت فرمائیے گا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے اور شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام کا ہم نے نام کئی دفعہ لیا اور امام کی روایت سے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولا امام ششم سے فرمایا, ایک تو خود وقت کے امام کے حوالے سے کسی نے مولا امام ششم سے یہ سوال کیا, حل ولد القائم, پوچھا کہ کیا وہ جو امام تشریف لائیں گے کیا وہ پیدا ہو چکے, کیا ان کی ولادت ہو چکی. وہ لوگ جو کہتے ہیں ولادت نہیں ہوتا ہے, یہ بھائی وہ ولدہ لفظ استعمال ہوا ہوا ہے. حل ولد القائم, آیا ولادت ہو چکی, چھٹے امام کے زمانے میں سوال کر رہا ہے پوچھنے والا. امام کیا فرماتے ہیں, فقول لا, نہیں ابھی نہیں ہوئی. ولو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, اگر میں اپنی زندگی میں انہیں دیکھتا. درک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, درک کرنے کا مطلب ویسے تو ذہن سے ہوتا ہے سمجھنا, لیکن یہاں پہ درک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی میرا زمانہ ان کے زمانے سے ایک ہو. اس طرح لو ادرکتہ, اگر میں انہیں پا لیتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. اللہ اکبر. اور چھٹے امام ارشاد فرمانا, لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, اپنی زندگی کے سارے ایام میں ان کی خدمت کرتا اگر میں انہیں پا لیتا. وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تیس چالیس سال کی فینومینل گروتھ کے ساتھ ایک منفی گروتھ بھی زوروں پر ہے, نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں. کہا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ حق ترقی کر رہا ہو اور باطل سر نہ اٹھائے, یہ نہیں ہو پائے گا. یعنی میرا اپنے خیال ہے کہ فتنوں کے درمیان ہی حق کا صحیح ظہور ہو پائے گا. تو مثال کے طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ دین خدا امتحانوں اور آزمائشوں سے نکل کر کچھ اور جگہ سے ملے گا. جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لوگوں نے علم کو خواہشات کے پورے ہونے میں رکھا ہے جبکہ خدا عنہ متعال نے خواہشات کے کنٹرول میں علم کو رکھا ہے. البتہ اس کی تعبیر ڈفرینٹ ہے, امام اسے تعبیر میں تھا کہ اللہ نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور لوگ اس کو بھرے ہوئے پیٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بھوک اور بھرا ہوا پیٹ کیا مطلب ہے, اس کا مطلب صرف فزیکل پیٹ نہیں ہے جو خالی ہے یا فزیکل پیٹ بھرا ہوا, یعنی لوگوں نے یہ سمجھا ہے ہم خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے اور علم ملے گا. اور امام فرما رہے ہیں نہیں, خواہشات کی پیروی میں نہیں ملے گا, خواہشات کی مخالفت میں ملے گا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مثلا ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جو کئی ہزار سال کے بعد خدا کے دین میں بڑی تبدیلی, مثبت تبدیلی ہو اور یہ بغیر امتحانوں کے آ جائے. کیسے ہو سکتا ہے, یہ بغیر امتحانوں کے نہیں آئے گی. اور فتنوں کا کام وہی ہے کہ فتنے لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے. جیسا کہ مثلا اس سورہ سات کی آئے کریمہ میں آیا کہ حضرت داؤد نے احساس کیا کہ انما فتنا, کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے احساس کر لیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا. تو یہ آزمائشیں ہوتی رہیں گی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہ جو اگر کوئی یہ کہے فتنے بہت زیادہ ہو گئے تو اس کا مطلب وہ تائید کر رہا ہے اس بات کی کہ ہاں حق بڑھتا جا رہا ہے, حق بڑھے گا. اور اکثریت تو یقیناً ان فتنوں میں مبتلا رہے گی, چونکہ امام تشریف لائیں گے تو بہرحال ان کے ماننے والوں کی جو سچے ماننے والے ہیں وہ اقلیت کے اندر ہوں گے, اکثریت فتنوں میں مبتلا رہے گی. لکھا ہے ہوا و حوث سے مراد صرف خواہشات ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مستقل مزاجی یا کنسسٹنسی کیسے قائم کی جائے. شاید مثلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہوا و حوث صرف خواہشات جو انہوں نے لکھا, صرف خواہشات, خواہشات بہت وسیع ہے, صرف نہیں ہے, خواہشات بہت وسیع ہے. مثلا ہوا و حوث ایک یہ ہے کہ مثلا فرض کریں مجھے ٹھنڈا پانی کی خواہش ہے, ٹھنڈا پانی گناہ سے مل رہا ہے, تو ہوا واپس کیا ہے وہ کہ مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے, چاہے گناہ سے ملے چاہے ثواب سے ملے. ایک ہوا واپس ہے. ایک اور ہوا واپس ہے, وہ کیا ہے, میں اپنی زندگی میں ایک کمال حاصل کر سکتا ہوں, نہیں حاصل کرتا. کیوں, ہوا واپس ہے سستی کی, یہ بھی ہوا واپس ہے. ہوا واپس صرف نہیں ہے, یہ گیم بہت سخت ہے. تو مثال کے طور پر میں اگر چاہوں تو سوسائٹی کے اندر یہ پازیٹیو کام کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کر رہا, اس کے پیچھے چیلنج ہے, یہ بھی ہوا واپس ہے. اس طرح ہم لوگ کیا ہے نا کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک پیسہ آیا تو میں نے کرپشن کیا یا نہیں کیا, یہ کہ میں نے مثبت پیسہ نہیں جنریٹ کیا یہ بھی ایک کرپشن ہے، لاسٹ اپرچونیٹی، کر سکتا تھا کیوں نہیں کیا، لاسٹ اپرچونیٹی خود کرپشن ہے. مثلا میں ایک جگہ ابھی میں دیکھتا ہوں، ایسے مثلا فرض کریں میں ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوں جو روڈ بناتا ہے، ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ روڈ بنائے. ایک دفعہ کرپشن یہ ہے کہ روڈ بنانے کا ایک بجٹ آیا، میں نے روڈ نہیں بنائی، بجٹ کھا گیا، پیسہ ضائع کر دیا، کھا گیا میں، یہ کرپشن ہے. اچھا ایک دفعہ کرپشن کیا ہے، اس روڈ بنانے کا 1 کروڑ روپے پاس ہوا، میں نے روڈ نہیں بنائی، 1 کروڑ روپے لیپس کر گئے، پیسہ واپس چلا گیا، جو میں نے روڈ نہیں بنائی اس میں 25 آدمی مر گئے، یہ کرپشن نہیں ہے. پیسہ کہیں نہیں گیا ہے، پیسہ وہیں پڑا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، کتنا امانت دار آدمی، 1 کروڑ روپے اس کے ہاتھ کے نیچے آئے، اس نے کچھ نہیں ہاتھ لگایا، ویسے کا ویسے جانے دیا. او بھائی کرپشن کر گیا ہے، 25 آدمی مر گئے روڈ نہ بننے کی وجہ سے، اسے کون پوچھ رہا ہے. یہ جب روڈ ہائی وے پہ بن رہی تھی، موٹر وے نام کی بن رہی تھی، ابھی تک تو نہیں بن پائی، روڈ بار ایک بن گئی ہے، اس میں کتنے لوگ مرے ہیں آپ کو یاد ہے، ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آئل ٹینکر پھٹ گیا تھا، کتنی گاڑیاں اس کے اندر آئی تھیں، یہ کیا ہے، یہ کرپشن نہیں ہے. اتنے لوگوں کو مرنا لکھا تھا وہاں پہ، مثلاً روڈ خراب بناؤ، اس کو صحیح مینیج نہیں کرو، ٹریفک کا وہاں پہ مس مینجمنٹ کریٹ کیا، اس میں کریٹ کر دیا، 4-4 گھنٹے میں لوگ حیدرآباد پہنچ رہے تھے، اتنے لوگ مرے، یہ کرپشن نہیں ہے. اس کو ہم لوگ کرپشن نہیں کہتے، اللہ کے نظام میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ 60 سال زندگی کے دیے، یہ کمال حاصل کر سکتے تھے، نہیں حاصل کیے. یہ کس وجہ سے نہیں حاصل کیے؟ ہوا و ہوا سے. ہم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں صاحب کہ بھائی ہوا و ہوا سے اور کیا ہے. تو یہ ہوا و ہوا صرف نہیں ہے، یہ بڑی لمبی کہانی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پاؤنڈ دیکھ رہا ہے اور ایک آدمی پاؤنڈ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ بہت متقی پرہیزگار ہے، اس کے اندر کوئی ہوا و ہوا نہیں ہے، یہ بڑی لمبی کہانی ہے. پھر تو اب اس میں کام کیسے کیا جائے؟ پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے مجھے وہ یہ کہ جب تک انسانوں کو پورا سسٹم، مثلا میں اپنے جیسے کے بارے میں سوچتا ہوں، پورا سسٹم اگر سمجھ میں نہیں آتا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں غلطی کہاں پر ہے. اب ایک عام آدمی کو سوچیں، صبح کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 1-2 دعائیں پڑھتا ہے، 4-5 آیتیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، حلال کماتا ہے، گھر واپس آتا ہے، کھانا پینا نارمل لائف، یہ کیا وہ کیا، دعائیں پڑھی، سو گیا، کرپشن ہے نہیں؟ وہ کیا جو کرنا چاہیے تھا نہیں، یہ ہوا ہوا بس نہیں ہے. وہ چیلنج کیوں نہیں لیے؟ لے لیتا وہ چیلنج. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ، اسی وجہ سے معاملہ خراب ہوا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے وہ بات ہی آگے نہیں بڑھائی جس پہ ہم لوگوں کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں پھنسے. اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ نظام سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ غلطیاں ہوتی کس قسم کی ہیں جو ہم انسان کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ معاشرے کے اندر بے دین لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت دیندار ہیں. چونکہ ہم دیندار ہیں، ہمارا معاملہ نیٹ اینڈ کلین، الحمدللہ رب العالمین، اگر کسی نے جنت میں جانا ہے تو میرے سوا کون جائے گا، تو میں جاؤں گا، تو سب کام کلیئر ہو گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو مجھے یاد آتا ہے کراچی سے باہر ایک جگہ پہ، ایک شہر میں گیا، وہاں پہ ایک خاتون ملی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم نے حج کر لیا ہے، ہم نے زیارتیں کرنی ہیں، ہم نے نمازیں اپنی پڑھنی ہیں، اب دین میں کچھ اور ہے؟ لو بھائی دین ہی ختم ہو گیا بھائی ان صاحبہ کے ہاتھوں. تو یہ سب کیا ہے؟ نظام نہیں سمجھا ہم نے. اگر سمجھتے تو یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ اب دین میں کچھ اور ہے. تو میں نے ان کو جسارتاً میں نے عرض کیا کہ دیکھیے جو آپ نے مجھے بتایا نا، اس کا مطلب ہے آپ کو اسلام کی الف ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، ورنہ اگر سمجھ میں آئی ہوتی تو آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے. دین کچھ اور ہے، دین صرف یہ نہیں ہے. ہاں یہ ظاہر ہے کہ لازمی جز ہے. تو میرا اپنے خیال ہے پہلی چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ایک پورا نظام کا سمجھنا ہے، اپنے اہداف کو سمجھنا، سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اہداف کو ریئلائز کرنا، ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے، ہمارا ہدف چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور اس ہدف کے لیے کیا کیا قربانیاں ہیں جو ضروری دینی چاہیے انسان کو. پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اصل فرض کرنے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام کروں گا تو یہ درجات ملیں گے، اپنی سستی کی وجہ سے میں نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا، تو پھر اپنے تصور میں یہ تو مت لاؤں کہ میرا درجہ وہ ہوگا، میں کمپرومائز کر چکا ہوں، اب میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دوں گے مجھے وہ درجہ ملنے والا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں بالکل بلنٹ، جس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ. حضرت میثم تمار نے قربانی دی ہے، ان کا ایک درجہ ہے، بغیر وہ قربانی دیے کوئی درجہ لے سکتا ہے میثم تمار کا؟ اس میں کوئی غلط فہمی کی گنجائش ہے کیا؟
نہیں ہے، کلیئر ہے بالکل بھائی، یہ قربانی دی گئی ہے. اب میں نعوذ باللہ مثلا شاعر ہوں، خطیب ہوں، مثلا ایکٹیوسٹ ہوں، اور میں وہ قربانی نہیں دیتا، اور میں کہہ رہا ہوں میں تو تمار کا درجہ حاصل کر گیا، میں سمجھ تمار. او بھائی، شعر میں اور خطابت میں تو شاید چل جائے گا، لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا ایسا. حقیقت میں کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی کام ملتا ہے. تو بھائی کم سے کم اتنی کلیئرٹی پر تو آ جاؤں نا کہ بھائی اگر میں نے یہ قربانیاں نہیں دیں تو پھر مجھے، میرے پاس وہ درجہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اس غلط فہمی کے اندر، خوش فہمی کے اندر تو مبتلا نہ کروں گے مثلا کچھ کیے بغیر مجھے کچھ ملنے والا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے وہ سب اٹھانا پڑتا ہے. اور ایک بات اور ہے جو انشاءاللہ ہمیں بعد میں چلتے چلتے اس میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے، ہم یہ دیکھیں کہ بھائی وہ جو اس راستے میں چلنے والے لوگ ہیں وہ کس ٹائپ کے امتحانوں کو گزار رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا میرے خیال میں پڑے گا ہم لوگوں کو. ایک بات عجیب آپ نوٹ کریں، ہم کر سکتے ہیں اس کو نوٹ، وہ یہ کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے، مثلا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اولیاء الہی ہیں، صحیح، مثلا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ اولیاء الہی ہیں. ان کم از کم یہ دیکھ لیں ان اولیاء الہی نے کون کون سے درجے گزارے ہیں امتحانوں کے اندر. مثلا ایک بہت سادہ سا ایک درجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے بہرحال دنیا کی محبت کو تو ختم کر ہی دیا ہے، دنیا کی محبت سے خوب لڑے ہیں یہ لوگ. مثلا ان میں سے کسی کی املاک نہیں ہے، انہوں نے کسی نے بڑی بڑی پراپرٹیز نہیں بنائی ہوئی، ان میں سے کسی نے اپنے لیے محل نہیں بنائے ہوئے، ان میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا. ایک بات کم از کم سمجھ میں آتی ہے، یہ لوگ دنیا کے ہاتھوں نہیں پھنسے ہیں، انہوں نے زندگی دنیا کے پیچھے نہیں گزاری. چلو یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہو گئی نا. اب آپ اس کا سروے کر سکتے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء الہی ہیں، یہ کن درجوں سے گزرے ہیں، انہوں نے کیا 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 ہے، کس کس امتحان سے گزرے ہیں. مثلا اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اس وقت زمین کے اوپر جن لوگوں نے امام کی نصرت کے لیے جہاد کیا ہے، جہاد اپنے ٹرو سینس کے اندر، تو مثلا ہم ان میں سے ایک نام لیں گے، مثلا سید حسن نصر اللہ نے کیا جہاد. مثلا بیٹا قربان کیا یا نہیں کیا ہے؟ ہاں بیٹا قربان کیا. مثلا اب ہم کہیں گے کہ بھائی فلاں یہی جو ایک قربانی ہے بیٹا قربان کرنا، یہ کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ تو جا کے ڈھونڈنا شروع کریں کن لوگوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا ہوا ہے، تو ہمیں شاید ایک کلو مل جائے گا اس کے پیچھے کہ بھائی یہ کوئی درجہ ایسا ہے جہاں پر ایک بیٹا قربان کرنا پڑتا ہے، ایک اولاد قربان کرنی پڑتی ہے، یا اولاد ہوتی ہے، اولاد کے ایکویلنٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تکذیب ہے، شخصیت کا مسخرہ ہونا، شخصیت کا مذاق اڑایا جانا، شخصیت کا انکار کیا جانا. یہ جو بھی انبیاء کے راستے پہ چلے گا اس کو یہ اٹھانا پڑے گی کہ اس کی شخصیت لوگوں کی نظروں میں کرش کی جائے گی. یہ قانون قرآن کے اندر قانون بہت واضح ہے. تو یہ جو فرمایا کہ بھائی ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں، تو میں نے عرض کیا اس کے دو راستے ہو گئے، ایک تو ہے کہ ہمیں پورا نظام سمجھ میں آئے، اپنے اہداف سمجھ میں آئے، منازل سمجھ میں آئے، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کریں گے تو پھر نہیں ملے گا. دوسری بات ہم یہ دیکھیں کہ جو اولیاء الہی ہیں وہ کن کن درجات سے گزرتے ہوئے کس کس جگہ کے اوپر پہنچ رہے ہیں، تو وہ درجات ہمیں گزارنے پڑیں گے، ورنہ وہ نہیں مقام مل پائیں گے.